اچھا جی، مولانا خبر کے صدق اور کذب کی بحث گزر گئی، پہلے آپ نے پڑھا اس میں کہ اس کے بارے میں دو مذاہب ہیں، اولاً بھائی ایک جمہور کا مذہب ہے ایک جاحظ کا. جمہور کیا کہتے ہیں کہ خبر بند ہے، کس میں مولانا؟ کلام خبری بند ہے صدق اور کذب میں، اور جاحظ کہتا ہے کہ نہیں، کلام خبری صدق اور کذب میں بند نہیں، بلکہ ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق اور نہ کاذب ہو. جی، پھر جمہور کے اندر اختلاف ہے مولانا اہل سنت والجماعت کا نظام معتزلی کے ساتھ جو جاحظ کے استاذ ہیں. جمہور کہتے ہیں کہ کلام صادق وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو، کلام کاذب وہ ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو. نظام معتزلی کہتے ہیں نہیں، واقع کا تعلق نہیں بلکہ تعلق اعتقاد کا ہے، اگر کلام اعتقاد کے مطابق ہو تو صادق ہے اور اگر اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو کاذب ہے، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، واقع کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور دلیل انہوں نے پیش کی بھائی، دلیل قرآن سے ذکر کی، کیا ان المنافقین لکاذبون، اللہ نے فرمایا کہتے ہیں، اور منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ کیا کہا کرتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، تو انک لرسول اللہ کے اعتبار سے کہتے ہیں دیکھو ان پر کاذبون کا اطلاق ہوا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا یہ کیا تھا، واقعے کے مطابق تھا بھائی، لیکن چونکہ ان کے اعتقاد کے موافق نہیں تھا اس لیے ان پر کیا اطلاق آیا، کاذب. اگر واقعے کے ساتھ تعلق ہوتا تو کیا کہا جاتا، صادقون کہنا چاہیے تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ آؤ بھائی آپ تو اپنی جگہ پر آؤ. اچھا، تو صادقون کہنا چاہیے تھا، تو معلوم ہوا اصل تعلق کس کا ہے، اعتقاد کا ہے. تو جواب دیا بھائی اس کا مصنف نے، تین دو جوابات ذکر کیے، ایک منعی اور ایک تسلیمی، اور منعی کے طرق کتنے تھے، دو تھے. منعی جواب یہ تھا، پہلے تو دعویٰ نظام معتزلی نے کیا کہا کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ کاذبون کا اطلاق کس اعتبار سے ہے، ان کس کی نسبت سے، ان کا رسول اللہ کی وجہ سے ان کو کاذبون کا اطلاق کیا. ہم نے کہا نہیں، لا نسلم تسلیم، منعی جواب، ہمیں تسلیم نہیں کہ ان کا رسول اللہ کی وجہ سے ان کو کاذبون کہا گیا، بلکہ ان کو ایک جملہ زمنیہ کی وجہ سے کیا کہا گیا، جملہ زمنیہ معلوم ہوا تھا تین تاکیدات سے، اپنے کلام میں تین تاکیدات لا کر گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ کلام کیا ہے، ہمارے دل کے موافق ہے، ہمارے دل اور زبان ایک ہیں، دل کی گہرائی سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اس شہادت کے اندر انہوں نے جو تین تاکیدات ذکر کی اس کے اعتبار سے ان کو کیا کہا گیا، کاذب. دوسرا جواب، منعی جواب یہ دیا مولانا کہ اس کا نام انہوں نے شہادت رکھا، اور اس کا نام شہادت رکھنا اس میں یہ کیا ہے، جھوٹے ہیں، جھوٹے. کیونکہ شہادت اس کو کہتے ہیں جس میں قلب اور زبان ایک ہو، اور یہاں قلب اور زبان ایک نہیں. اور جواب تسلیمی دیا کہ ہم چلیں آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ منافقین پر اطلاق ہوا لکاذبون کا، کس اعتبار سے، مشہود بھی کے اعتبار سے، لیکن یعنی انک لرسول اللہ، لیکن ان کے اپنے گمان کے مطابق. مولانا کیا ان کے، انہوں نے خود آ کر کہا انک لرسول اللہ، اور منافقین کا کیا گمان تھا کہ ہمارا یہ کلام واقع کے مطابق نہیں، تو دیکھا واقع کے ساتھ عدم مطابقت کی وجہ سے. پھر اس کے بعد مولانا اختلاف ہے تھا مولانا جمہور کا، کس کے ساتھ، جاحظ کے ساتھ. جاحظ نے کیا کہا بھائی، جی جاہز نے کہا تھا دونوں چیزوں کا اعتبار ہوگا، واقعے کا بھی اعتبار ہوگا اور اعتقاد کا بھی. جی تو ایک کلام ہے واقعے کے بھی مطابق ہے اور اعتقاد کے بھی موافق ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صادق کہیں گے. اور اگر واقعے کے بھی خلاف ہے اور اعتقاد کے بھی خلاف ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو صورتیں بنیں گی وہ سارے واسطے ہیں، نہ صدق ہے وہ اور نہ کذب ہے. تو کل صورتیں بنتی تھیں چھ، چھ میں سے ایک صورت صدق کی، ایک صورت کذب کی اور چار صورتیں واسطے کی. جی واسطے کی چار صورتیں کس طرح؟ بھائی واقعے کے مطابق ہوگا یا نہیں، تو واقعے کے اعتبار سے دو حالتیں ہوئیں، واقعے کے مطابق ہوگا کلام یا واقعے کے مطابق نہیں. اعتقاد کے اعتبار سے تین حالتیں ہوئیں، یا تو اعتقاد کے مطابق ہوگا ایک، یا اعتقاد کے مطابق نہیں ہوگا دو، یا سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہ ہوگا. تو اب ان دو میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ تین تین حالتیں جوڑ دیں، کتنی بن گئیں؟ چھ صورتیں. جی چھ صورتیں. پہلی صورت چھ میں سے کیا تھی؟ واقعے کے مطابق ہو، اعتقاد کے بھی مطابق ہو. جیسے مومن کا کیا کہنا؟ اللہ واحد، واقعے کے مطابق اور اعتقاد کے مطابق. جی اور ایک جو نہ واقعے کے مطابق ہو اور نہ اعتقاد کے مطابق ہو، جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتا ہے اللہ ثالث ثلاثۃن، اللہ تین میں سے ایک، نہ تو یہ نہ واقعے کے مطابق اور نہ اعتقاد کے مطابق. اور چار صورتیں ان میں سے ایک کے واقعے کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے مطابق ہو، واقعے کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے مطابق ہو. جیسے عیسائی کا کہنا اللہ ثالث واقعے کے مطابق نہیں لیکن اعتقاد کے، تیسرا کے واقعے کے مطابق بھی نہیں اور واقعے کے مطابق نہیں اور سرے سے اعتقاد ہی کوئی نہیں، سرے سے. جیسے مجنون کا کہنا اللہ ثالث، اب یہ واقعے کے بھی مطابق نہیں اور اس کو سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں. تیسری صورت کہ واقعے کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جیسے عیسائی کا کہنا اللہ واحد، یہ واقعے کے مطابق تو ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں. اور چوتھی صورت کے واقعے کے مطابق تو ہو لیکن اعتقاد ہی نہ ہو، جیسے مجنون کا کہنا اللہ واحد، یہ واقعے کے مطابق تو ہے لیکن اس کا سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں. جی تو کہتے ہیں مولانا کہ یہ جاحظ کی جو تفسیر ہے یہ خاص ہے گزشتہ دونوں تفسیروں سے، صدق اور کذب. تو کذب کی ایک تفسیر جاحظ نے کی، ایک پہلے کی تھی انہوں نے، تو پہلی تفسیر عام ہے، اس میں کیا تھی؟ ایک قید تھی اور اس میں کتنی قیدیں ہیں؟ دو. جی دو قید. کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اعتبار کیا صدق کے اندر مطابقت الواقع اور اعتقاد دونوں کا، یعنی مطابقت الواقع کا بھی اور مطابقت الاعتقاد کا بھی. جی اور کذب کے اندر انہوں نے اعتبار کس کے کیا؟ عدم مطابقت الواقع اور عدم مطابقت الاعتقاد. تو صدق میں کس کا اعتبار کیا؟ مطابقت الواقع اور مطابقت الاعتقاد. اس پر اشکال ہوا بھائی، انہوں نے مطابقت الواقع تو کہا، بھائی دیکھیے انہوں نے جو جی مطابقته یعنی مطابقت الواقع، مطابقته للواقع یہ تو بات انہوں نے کہی، لیکن مطابقت الاعتقاد نہیں کہا بلکہ اعتقاد المطابقت کہا ہے، اعتقاد المطابقت کہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جواب انہوں نے دیا تھا بھائی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. کب؟ جبکہ واقعہ اور اعتقاد موافق, جبکہ خبر واقعے کے مطابق ہو. خبر کیا ہو؟ مثلا آپ نے کہا زید قائم بھائی, اور اعتقاد مطابقت تھا آپ کے ذہن میں, کیا بات تھی کہ یہ اعتقاد کیا تھا یہ واقعے کے, تو اعتقاد تھا آپ کو مولانا کس چیز کا؟ مطابقت کا. تو اعتقاد مطابقت تھا آپ کو مولانا, اعتقاد یہ زید قائم کیا ہے واقعے کے مطابق ہے, اور تھا بھی ایسا چیز کیونکہ کلام سچا ہے واقعے کے مطابق تھا. تو جب واقعے کے مطابق ہوا اور اعتقاد بھی کیا تھا کہ مطابق ہے, تو واقعہ اور اعتقاد کیا ہوئے؟ موافق ہو گئے. کیا ہو گئے؟ موافق ہو گئے. اور جب دونوں آپس میں موافق ہو گئے تو جو چیز ایک کے مطابق ہوگی وہ دوسرے کے بھی, جو ایک کے مطابق نہیں وہ دوسرے کے بھی مطابق نہیں. تو مطابقت الاعتقاد, مطابقت الواقعے کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ مطابقت الاعتقاد. اور مطابقت الاعتقاد کے ساتھ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھا اعتقاد المطابقت سے ہم چلے تھے اور مطابقت الاعتقاد پر پہنچ گئے بھائی. معلوم ہو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں, جبکہ صدق یا کذب کا مسئلہ ہو. جی اچھا, جاحظ نے دلیل دی تھی. جاحظ کہتا ہے ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو. کہتے ہیں دیکھو میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت دی, دین کی طرف بلایا اور ان کو بتلایا کہ انسان جب ختم ہو جائے پھر بھی ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کو کیا کریں گے, پھر پیدا فرمائیں گے. تو منافق کفار کہنے لگے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنا. یہ کیسی عجیب بات کی, یا تو اس نے جھوٹ گھڑا ہے اللہ پر, ام بہ جنا, یا اس کو کیا ہے؟ جنون ہے, یعنی اس نے جنون کی حالت میں خبر دی ہے. تو یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اس نے جنون کی حالت میں خبر دی ہے, جنون کی حالت میں خبر دی ہے. اب جاحظ کہتا ہے یہ جو اخبار حال الجنون ہے, جنون کی حال میں جو خبر دی ہے, جو یہ کفار نے کلام کیا یہ والا, یہ کلام نہ تو صدق میں داخل ہے اور نہ کذب میں داخل ہے. اور اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ نہ صدق میں داخل ہے اور نہ کذب میں داخل ہے تو کیا ماننا لازم آئے گا؟ واسطہ. اور جب بس واسطہ ثابت ہو گیا تو میرا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ کلام خبری ضروری نہیں کہ صرف صادق اور کاذب ہی ہو. جی تو دلیل ان کی یہ, کہتے ہیں دیکھو اس سے پہلے کیا آیا, افترا علی اللہ کذبا, گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ. تو اللہ اس سے پیچھے جھوٹ ذکر تھا اور یہ اس کے بعد اس کے مقابلے میں ذکر ہے, یا تو جھوٹ گھڑا ہے یا اس نے خبر دی حال جنون. جی تو معلوم ہو یہ دونوں ایک دوسرے کی قسیم ہیں, یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے. تو معلوم ہو دونوں ایک دوسرے کی قسیم ہیں. اور جب پیچھے کذب آ گیا معلوم ہوا آپ اخبار حال الجنون کذب نہیں, یہ کذب نہیں کیونکہ یہ تو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے, مقابلے میں آ رہا ہے. اور کہتے ہیں اس سے صدق بھی مراد نہیں, کیونکہ کفار کو کا اعتقاد نہیں تھا کہ حضور کیا ہیں بھائی. اگر اس سے ہم سچ مراد لے لیں تو کلام یوں ہو گیا, یا تو پیغمبر سچے ہیں, یا تو پیغمبر جھوٹ گھڑتے ہیں یا سچے ہیں, یا کیا ہیں؟ سچے ہیں. یہی بات بنتی ہے نا. تو معلوم ہوا اس سے صدق بھی مراد نہیں ہے. جی تو کہتے ہیں دیکھا نہ اس سے کذب مراد ہوا نہ اس سے صدق مراد ہوا. اب لازم ہوا کہ آپ ایک ایسا کلام بھی مانیں جو کیا ہونا چاہیے، نہ کاذب اور نہ، یعنی واسطے کو ماننا ہی پڑے گا، اور واسطہ اس لیے ماننا پڑے گا تاکہ ایک کلام بھی اسی کی قبیل سے ہو جائے، کیا ہو جائے، یا انہوں نے کلام کیا ہے، نہ صادق ہے نہ کاذب ہے، تو لازمی بات ہے یہ کس قبیل سے ہے، جو نہ صادق ہے اور نہ کاذب، اس کلام کی قبیل سے، یعنی اس واسطے کی قبیل سے. سمجھ آئی بات بھائی؟ اچھا تو جواب ہم نے دیا، مولانا جمہور جواب دیتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے اخبار حال الجنون کو قسیم بنایا، کس کی؟ بھئی پہلے کیا تھا؟ کذب تھا نا، تو آپ نے کذب کی اس کو کیا بنا دیا؟ قسیم. یہاں غلطی ہوئی آپ سے، اور آپ نے کذب مطلق کی قسیم بنایا، کس کی؟ کذب مطلق کی قسیم بنایا، پھر کہا نا یہ کذب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قسیم ہے، اور صدق بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ صدق تو مراد نہیں. بھئی یہ اصل میں کذب مطلق کی قسیم نہیں، بلکہ یہ کذب مطلق کی تقسیم ہے. کیا ہے؟ تقسیم ہے. یعنی یہ پیغمبر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہر حال میں جھوٹا ہے. کیا ہے؟ جھوٹا. اور جھوٹ دو قسم پر ہے، یا تو آدمی اپنے ارادے سے بولے گا یا اپنے ارادے سے نہیں بولے گا. تو دیکھا، انحصار کر دیا پیغمبر کے کلام کا انہوں نے کس چیز میں؟ کذب ہی میں. کس میں؟ کذب ہی میں. یا تو یہ اپنے ارادے سے جھوٹ بول رہا ہے یا اپنے ارادے سے جھوٹ، اور یہ دونوں قسم جھوٹ میں داخل، کیونکہ جھوٹ دو قسم پر ہو گیا، ایک وہ جس میں ارادہ ہوگا، ایک جس میں ارادہ
نہیں ہوگا.
تو یہ مولانا افتراء اور عدم افتراء ہے، ایک طرف افتراء ہے تو دوسری طرف ام بھی جنہ سے کیا مراد ہے؟ عدم افتراء. اور افتراء اور عدم افتراء دونوں داخل ہیں کس کے اندر؟ کذب کے اندر. کذب کبھی افتراء کے ساتھ ہوگا، کبھی عدم افتراء کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مولانا کذب خاص کی قسیم ہوئی، آپ نے اس کو کس کی قسیم بنایا تھا؟ کذب مطلق کی. تو یہ کذب خاص تھا، ایک خاص کذب یعنی ارادے سے، دوسرا کا خاص کذب تھا یعنی بغیر ارادے کے، اور یہ دونوں داخل ہیں مطلق کذب میں. جی، تو اس کو تعبیر کر دیا عدم افتراء کو، عدم افتراء کو کس سے تعبیر کیا؟ ام بھی جنہ، کیا ہے ان کو؟ جنون ہے، کیونکہ جنون مجنون کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ نہیں ہوتا، افتراء نہیں ہوتا. پھر علامہ طستانی نے یہاں ایک بات کی تھی، ولو قال جی لأنهم اعتقدوا عدم صدقه، یہ اگر کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، کس کے بجائے؟ لأنهم لم يعتقدوه. جی کیوں؟ دیکھو بھائی دیکھو، وہ متن پہ نظر رکھو، غیر الصدق یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ عدم صدق ہے، یہ دعویٰ ہے. دلیل لأنهم سے دلیل ذکر کر رہے ہیں نا، کیونکہ کے ساتھ دلیل ذکر، یہ عدم صدق ہے. لأنهم لم يعتقدوه، اس لیے کہ کفار کو اس سچ کا یقین نہیں تھا. جی بھائی، غیر صدق یعنی عدم صدق ہے نا، متن پہ نظر رکھو بھائی، غیر صدق کیا ہے؟ عدم صدق ہوا نا. اور لأنهم لم يعتقدوه، ہو ضمیر بھی کس کو راجے؟ صدق کو. تو یہ صدق بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا اعتقاد صدق کا نہیں تھا، انہیں صدق کا یقین نہیں تھا. یہ صدق بھی نہیں کیونکہ انہیں صدق کا بھئی، یہ دعویٰ دلیل دعوے کے مطابق نہیں بن رہی بھئی. کیوں بھئی؟ ایک چیز کا یقین نہ ہو تو اس چیز کا نہ ہونا لازم آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں انہیں صدق کا یقین نہیں تھا، اس لیے یہ صدق نہیں. یہ بات نہیں مانتی مولانا، صدق کی گنجائش اب بھی باقی رہتی ہے کہ ایک آدمی کو یقین ہو عدم صدق کا، پھر بھی امکان کس چیز کا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا ماتن کہتے ہیں بھئی نہیں، عدم صدق نہیں بلکہ عدم ارادہ صدق مراد ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ عدم ارادہ. پیچھے کیوں دیکھیں بھئی، المراد مبتدا پیچھے گزرا تھا، المراد بالثانی غیر الصدق، مراد غیر صدق ہے، یعنی عدم ارادہ صدق مراد ہے. کیا ہے؟ عدم ارادہ. اب ذرا دیکھو دلیل دعوے کے مطابق ہے یا نہیں. دیکھو غیر عدم الصدق اے عدم ارادت الصدق، یعنی صدق کا ارادہ بھی نہیں. متن پہ نظر ہے، صدق کے ارادہ بھی کیونکہ انہیں صدق کا یقین نہیں تھا. اب بات بان گئی مولانا، صدق کا یقین نہیں اس لیے صدق کا ارادہ بھی نہیں ہے. اب دعویٰ کیا ہوا مولانا؟ دلیل اس کے مطابق. سب کو بات سمجھ میں آئی؟ جی. تو اسی وجہ سے علامہ طبطالانی کہتے ہیں اگر لم یعتقدوہ کی جگہ کیا کہہ دیتے، لانہم اعتقدوا عدم صدق، کیونکہ انہیں یقین تھا ان کے عدم صدق کا، تو بات زیادہ واضح ہو جاتی مولانا، صدق کی جو گنجائش نکلتی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ انہیں یقین تھا کس چیز کا؟ جب عدم صدق کا یقین ہوا تو صدق کیا ہوا؟ ختم ہوا. اچھا وہم عقلاء، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا بھائی، اعتراض یہ ہوتا تھا کہ کفار ہیں، انہوں نے ام بھی جنہ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ صدق اور کذب سے کلام خارج ہوا تو کیا ہوا؟ کفار کی باتوں کا اعتبار نہیں. ہم نے کہا بھئی بات لغت کی چل رہی ہے، وہ اہل لغت تھے اور لغت میں ان کی بات کفار کی معتبر ہے. تو سمجھ میں آیا، تو وہ عقلاء تھے، اہل لسان تھے، جانتے تھے لغت کو، پس واجب ہوا. کیا واجب ہوا ان کے اس کلام سے؟ کہ ان یکون من الخبری، کہ ہونا خبر میں سے، ما ایسی چیز کا، لیس بصادق ولا کاذب، جو نہ سچی اور نہ یہ کلام ام بھی جنہ نہ صادق ہے نہ کاذب ہے، ماننا پڑے گا. کلام خبری ایسا بھی ہوتا ہے جو نہ صادق ہوتا ہے اور نہ کاذب، واسطہ ماننا ہی پڑے گا. حتی یکون ھذا منہ بزعمہم، تاکہ یہ ام بھی جنہ بھی اس میں داخل ہو جائے، ایک واسطہ کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا، تاکہ پھر کہیں یہ بھی اسی قبیل سے ہے، یہ بھی. ابھی تو ہم نے کہا نا یہ صادق ہے نا کاذب ہے، جب یہ صادق ہے نا کاذب ہے معلوم ہو کیا ماننا پڑا؟ واسطہ، تاکہ یہ ام بھی جنہ بھی اسی قبیل سے ہو جائے، یہ کیا ہو جائے؟ اسی قبیل سے بن جائے. مولانا بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر مولانا ایک اعتشکال کیا تھا مولانا علامہ خلخالی نے، وہی جو بات میں نے واضح کر دی پہلے، کہ بھئی غیر الصدق لانہم لم یعتقدوہ، صدق بھی نہیں کیونکہ صدق کو ان کو یقین نہیں. انہوں نے وہی اعتراض کیا کہ بھئی صدق کے یقین نہ ہونے سے عدم صدق لازم نہیں. ہم نے کہا بھئی عدم صدق کی دلیل نہیں ذکر کر رہے، بلکہ عدم ارادہ صدق کی دلیل کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہے جی، کہ جب اس صدق کا یقین نہیں تو اس کا ارادہ بھی نہیں. جی وردہ الاستدلال، رد کر دیا گیا اس استدلال کو، بیان المانا کے معنی یہ ایمان ام بھی جنہ، ام بھی جنہ کا معنی یہ ہے ام لم یفتری، یعنی افترا نہیں کیا. فعبر عنہ عن عدم الافتراء بالجنتی، پس تعبیر کر دیا گیا کس سے؟ عدم افتراء سے. کس کے ساتھ تعبیر کیا گیا؟ بالجن مجازن، بھئی یہ کہہ دیا گیا لئن المجنون لا افتراء لہو، اس لئے کہ مجنون جو ہوتا ہے اس کے لئے بھی افتراء نہیں ہوتا. لئنہ الکذب عن عمد، اس لئے کہ افتراء کیا ہے؟ کذب ہے، عن ارادے سے جھوٹ بولنا ہے. ولا عمد المجنون، اور مجنون کے لئے کوئی ارادہ. فسانی لیس قسیما للکذب، فسانی جو ہے کون بھئی؟ اخبار حال الجنون، پس اخبار حال الجنون لیس قسیما للکذب مطلقا، یہ مطلق کذب کی قسیم نہیں. بل لما، اس کو لما پڑھیں، بل لما ہوا اخص منہ، بلکہ یہ قسیم ہے اس چیز کی، ہوا اخص منہ، جو کہ زیادہ جو کہ خاص ہے کذب مطلق سے. کذب مطلق کی قسیم نہیں بلکہ کذب مطلق سے جو کیا ہے خاص ہے اس کی قسیم ہے. اور کذب مطلق کی خاص کیا بتلایا انہوں نے؟ عن الافتراء، یعنی کہ افتراء، کیونکہ بھائی کذب مطلق ہے اس کی تقسیم کی، کذب ایک کیا ہے عن عامد اور ایک عن، یعنی ایک افتراء اور ایک آدمی. تو مولانا کذب مطلق عام ہے اور کذب اور افتراء کیا ہے؟ کیونکہ اس کی قسم ہے. جیسے کلمہ عام ہے، اسم فعل حرف تینوں پر بولا جائے گا، لیکن اسم کیا ہے؟ اس کی قسم ہونے کی وجہ سے خاص ہے. بات سب کو سمجھ میں آئی؟ فَيَكُونُ هَذَا حَصْرًا لِلْخَبَرِ الْكَاذِبِ، پس یہ تو حصر ہے خبر کاذب کا، بِزَعْمِهِمْ کفار کے گمان میں، فی نوعہ اس کی دو انواع کے اندر، عن الکذب عن عمد والکذب لا عن عمد، کذب عن عمد میں اور کذب لا عن عمد میں. بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئے؟ کوئی بات اس سبق میں نہ سمجھ میں آئی ہو بھئی؟ جی تکرار کیا بھئی؟ جی جواب اس کا یہ ہوا مولانا کہ علامہ جاحظ نے اس کو بنایا کیا؟ کہا کہ اخبار حال الجنون یہ قسیم ہے کس کی؟ مطلق کذب کی. تو جب مطلق کذب کی قسیم ہوئی تو کہتے ہیں اس سے کذب مراد نہیں ہوا. جب کذب مراد نہیں ہوا تو اس سے کیا مراد لیں گے ہم؟ صدق. اس کہتے ہیں صدق بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ صدق کا کفار کا اعتقاد معلوم و واسطہ ثابت ہوا. تو انہوں نے قسیم بنایا تھا مطلق کذب کی. مطلق ہم نے کہا مطلق کذب کی قسیم نہیں، بلکہ یہ کذب خاص کی کیا ہے؟ قسیم ہے. اور یہ دونوں حصے داخل ہیں کس کے اندر؟ کذب مطلق میں داخل ہیں. یعنی ہر حال میں وہ پیغمبر کی کس چیز کے قائل تھے؟ جھوٹا کذب ہی کے قائل تھے. جی کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو اور بھائی کسی کو؟ سب کو سمجھ میں آ گیا گزشتہ سبق بھائی؟ مشکل باتیں سب حل ہوئیں؟ اچھا جی کوئی بات رہ جائے بھائی بتا دیا کرو، پوچھ لیا کرو بھائی. احوال الاسناد الخبر، ابھی تو سبق شروع ہوا ہے مولانا، ابھی ہم نے پڑھنے آج 7-8-10 صفحے انشاءاللہ پڑھیں گے. احوال الاسناد الخبری، یہ احوال ہیں مولانا کس کے؟ اسناد خبری کے. یہ باب اول احوال اسناد خبری میں ہے. وَهُوَ ضَمُّ كَلِمَةٍ اَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا. جی مخبر جب کوئی خبر دیتا ہے تو مخاطب کو فائدہ دینا چاہتا ہے. کس چیز کا؟ یا تو حکم کا فائدہ دینا چاہتا ہے یا اپنے عالم ہونے کا فائدہ دینا چاہتا ہے. جی اگر حکم کا فائدہ دینا چاہے تو اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر جو اس سے حاصل ہوا. اور اگر کس کا فائدہ دے؟ عالم ہونے کا جو فائدہ حاصل ہو، اس فائدے کا کیا نام ہے؟ لازم و فائدہ. جی مثلا مولانا میں آپ کے سامنے کلام خبری کہتا ہوں، آپ کو خبر دیتا ہوں عید کے موقع پر 4 ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. اچھا جی تو عید پر 4 ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا. سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں بہت زیادہ. اچھا جی چلو، تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا کس چیز کا؟ 4 ہفتے کی چھٹیوں کے ہونے کا. 4 ہفتے کی چھٹیوں کے ہونے کا، یہ مولانا اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر. یعنی اس حکم کا آپ کو فائدہ ہوا کہ چھٹیاں کتنی ہو رہی ہیں؟ 4. یعنی اس بات کا پتہ چلا. حکم کیا مانا؟ بات کہہ. بات کا پتا چلا مولانا، تو یہ بات جس کی خبر ہوئی آپ کو، یہ حکم جو آپ کو حاصل ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائدہ تول
خبر،
نہ خبر نے یہ فائدہ دیا. لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ جس نے خبر دی، یعنی میں، مجھے بھی پتا ہے کہ کتنے ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، چار ہفتے کی. تو میرے علم، میرے اس حکم پر میرے عالم ہونے کا بھی آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مجھے بھی علم ہے چار ہفتے کی چھٹیوں کا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدہ تل خبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا آ کر، زید حج پر گیا ہے، زید حج پر گیا، زید حج پر گیا ہے، تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ زید کے حج پر جانے کا. اور دوسرا کیا پتا چلا؟ کہ بتانے والے کو بھی اس بات کا، یہ ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا اور وہ آپ کو بتا رہا ہو. اچھا، معلوم ہوا آپ کو دو فائدے حاصل ہوئے، ایک فائدہ الخبر جو حکام کا فائدہ، اور ایک متکلم کے عالم ہونے کا، متکلم کے اس حکم پر عالم ہونے کا پتہ چلا. اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ الخبر بھائی. اچھا، تو اس کو لازم فائدہ الخبر اس لیے کہتے ہیں، یہ فائدہ الخبر کے ساتھ لازم ہے. جب بھی کوئی خبر دے گا اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ کہ اس کے عالم ہونے کا بھی پتہ چل جائے گا. جب بھی کوئی کلام آپ کے سامنے خبر، کوئی شخص آپ کو خبر دے گا، آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے اس بات کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس کے ساتھ لازم ہے. دیکھیے مولانا، متن صرف دیکھیے. لا شک کا ان قصد المخبری، کوئی شک نہیں اس میں کہ مخبر یعنی خبر دینے والے کا ارادہ، جی، بخبر ہی، کس چیز کے ذریعے بھائی؟ اپنی خبر کے ذریعے اس کا ارادہ ہوتا ہے. کس چیز کا؟ افادت المخاطب، مخاطب کو فائدہ دینے کا. اب وہ مخاطب کو فائدہ دے گا یا تو ام الحکم، یا تو حکم کا، حکم کا فائدہ دے گا. او کونہ عالمن بھی، یا اپنے عالم ہونے کا فائدہ دے گا. وہ یسمی الاول فائدۃ الخبر، پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ فائدۃ الخبر. اور ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدۃ الخبر. تو یہ اس کے ساتھ لازم ہے، فائدۃ الخبر ملزوم، اور یہ اس کے ساتھ لازم بھائی. تو ملزوم لازم کے بغیر نہیں آ سکتا، لیکن لازم ملزوم کے بغیر آ سکتا ہے. وقد ينزل، یہاں سے بتلا رہے ہیں آپ کو کہ ایک شخص مخاطب جو ہے اس کے سامنے میں جب بھی کوئی کلام خبر دوں گا، یا تو اس کو دونوں فائدے حاصل ہوں گے. مثلا میں نے آپ کے سامنے کیا کہا؟ چار ہفتے کی چھٹیاں. آپ کو دونوں فائدے حاصل ہوئے. کیا ہوئے؟ ایک چار ہفتے کی چھٹیوں کا فائدہ ہونے کا کہ ہو رہی ہیں، اور دوسرا میرے اس پر مطلع ہونے کا پتہ چلا. جی، دو فائدے ہوئے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں؟ تو چونکہ مسئلہ چھٹیوں کا تھا، تو یقیناً خبر مجھ سے پہلے آپ تک پہنچ چکی ہوگی، فرض کریں. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اگر یہ اتفاق ہی ہو جائے کہ طالب علم کو دیر سے پتا چلے، استاد کو پہلے پتا چل جائے، ورنہ عموماً طالب علم کو چھٹی کا پہلے ہی پتا. تو آپ کو چھٹی کا پہلے سے ہی پتا تھا، پھر آپ کو میں نے آ کر کیا کہا کہ چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو اب آپ کو مولانا فائدہ الخبر حاصل ہوا
نہیں،
وہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا. ہاں، کیا فائدہ ہوا؟ لازم ہے. تو کبھی تو دیکھا، لازم پایا گیا مولانا ملزوم کے بغیر. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، کبھی ایک شخص کو دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے. پھر مولانا میں آپ کے سامنے کیا کہتا ہوں؟ کہ چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. جی تو کہتے ہیں مولانا کبھی دونوں فائدوں کا مخاطب کو پتا ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے ایک کلام اس کو خبر دی جاتی ہے کلام کی. کہتے ہیں یہ اس وقت کے اس وقت ہم دراصل اس کو جاہل کے درجے میں اتار لیتے ہیں، یعنی اس کو اس خبر کا گویا پتا ہی کہ نہیں، کیونکہ اس نے اس خبر کے مقتضا پر عمل نہیں کیا، مقتضا پر عمل نہیں کیا. مثلا ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، عالم ہے، جب پتا ہے اس کو کہ نماز فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اب آپ نے اس کو کیا کہا؟ الصلاۃ واجبۃ، نماز کیا ہے فرض. تو کیا اس کو پتا نہیں تھا فرض ہے؟ پتا. اور کیا اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ تو نہ دیکھیں نہ فائدہ تو الخبر ہوا اور نہ لازم ہے. تو کہتے ہیں بھائی ایسا کیا جاتا ہے عموماً جبکہ مخاطب کو کس کے درجے میں اتار لیا جائے، جا کیونکہ اس نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا. علم کیا تھا؟ کہ نماز واجب ہے. اس کا مقتضا یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ نماز کو پڑھا جائے، علم پر عمل کیا جائے. تو اس نے عمل نہیں کیا تو وہ اور جاہل برابر ہوئے، جاہل کا بھی عمل نہیں، اس عالم کا عمل بھی نہیں. جی لہذا تو مقتضا علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جاہل کے مرتبے میں اتار کر پھر اس کو خبر دی جاتی ہے. بس کہتے ہیں مناسب ہے، چونکہ خبر دیں گے، جی خبر دینا فائدہ دینا چاہتا ہے، لہذا مناسب ہے کہ وہ اکتفا کرے، متکلم اکتفا کرے بھائی مولانا ترکیب میں، علی قدر الحاجتی، کتنے حاجت کے مطابق، جتنی حاجت ہو اتنا کلام لائے بھائی، زائد بیکار کلام نہ لائے. اگر مخاطب کیا تھا؟ خالص ذہن تھا، نہ تو اس کے ذہن میں حکم تھا، نہ تو حکم اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی تردد تھا، بالکل خالص ذہن ہے مولانا. تو اس کے سامنے کیا کریں؟ جیسے مولانا آپ خالص ذہن تھے، آپ کے سامنے میں نے صرف یہ کہا چار ہفتے کی کیا ہو رہی ہیں، میں نے کوئی تاکیدات بڑھائی؟ واللہ باللہ تاللہ قسم کھائی بھائی، کوئی تاکید نہیں ذکر کی. تو خالص ذہن کے سامنے کلام کیسے لانا چاہیے؟ جی تو اگر مخاطب خالص ذہن تھا حکم سے اور تردد سے، تو مولانا وہ مستغنی ہوا کس سے مولانا؟ موقعات حکم سے، انا وغیرہ سے. تو اور اگر اس کو شک تھا مولانا، اس کو کچھ تردد تھا حکم میں اور وہ اس کو طلب کر رہا تھا، تو بہتر ہے حکم کے لیے کیا لے آؤ؟ کوئی تاکید لے آؤ. اور اگر وہ منکر تھا حکم کا، تو پھر تاکید کا لانا واجب ہے، واجب ہے. تو کس میں؟ اول کلام جو خالص ذہن کے سامنے کیا جائے وہ کہلاتا ہے ابتدائی. کیا کہلاتا ہے؟ اور کس میں؟ ثانی، جو متردد کے سامنے کیا جائے وہ کہلاتا ہے طلبی. اور وہ کلام جو منکر کے سامنے کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ انکاری. تو کلام کی تین قسمیں، ابتدائی، طلبی اور
انکاری.
ابتدائی کلام کس کے سامنے ہوگا؟ خالص ذہن. اور طلبی کلام، جو طلبی کلام کس کے سامنے ہوگا؟ جی متردد. اور انکاری، تو کتنے قسمیں ہوئی کلام کے؟ اول اول، ابتدائی، ثانی طلبی، ثالث انکاری، اور تینوں کے مواقع بتلا دی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے بھائی دیکھیے، اب علامہ تفتازانی تشریح کریں گے اس کی. دیکھیے آسان ہے مولانا، احوال الاسناد الخبری، یعنی الباب الاول احوال الاسناد الخبری، وهو ضم كلمة او ما يجري مجراها الى اخرى بحيث يفيد المخاطب ان مفهوم احدهما ثابت لمفهوم الاخرى. یہ ملانا ہے مولانا کلمے کا یا قائم مقام کلمے کے، یا تو کلمے کو ملائیں گے دوسرے کلمے سے، یا قائم مقام کلمے کو ملائیں گے دوسرے سے. قائم مقام کلمہ کیا؟ بھئی پورا مسند یا مسند الیہ، بھئی کبھی مسند مسند الیہ مفرد ہوتے ہیں، زیدون قائم دونوں مفرد ہیں، اور کبھی ایک مفرد نہیں ہوتا مرکب ہوتا ہے، زیدن قائم ابوہ فی المسجد، تو قائم ابوہ فی المسجد یہ سارا مل کر اس کو آپ ملا رہے ہیں کس سے؟ زیدن سے. تو یہ کلمہ ہے یا قائم مقام کلمہ ہے؟ یہ قائم مقام کلمہ ہے. یہ معنی ملانا کلمے کو اور یا قائم مقام کلمے کو الی اخرى دوسرے کے ساتھ، بحیث یفید المخاطبہ اس حیثیت سے کہ فائدہ دے مخاطب کو، کس چیز کا فائدہ؟ ان مفہوم احدہما ثابت لمفہوم الاخرى، کہ ان دونوں میں سے ایک کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کلمے کے لیے، یعنی زید کے لیے کیا ثابت ہے مولانا؟ ہاں قیام ثابت ہے. زید قائم ان میں زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ جی یہ معنی ہے دو کلموں کو ملانا اس حیثیت سے کہ پتہ چلے ایک کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کے لیے، اور منفی یونان ہو یا اس سے کیا ہے؟ منفی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لیس زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے، تو پتہ یہ کیا ہوا؟ قائم ان کے زید کے لیے اثبات ہوئے یا نفی ہوئی؟ نفی ہوئی. یہ معنی اور من یہ اس سے منفی ہے. وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ، بحث خبر کو مقدم کیوں کیا مولانا؟ انشاء کو کیوں نہیں پہلے لے کر آئے؟ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں لِعِزَمِ شَانِهِ، خبر کی عظمت شان کی وجہ سے، یہ بڑی عظیم الشان ہے مولانا، اتنی عظیم ہے کہ تمام عقیدوں کا تعلق اس سے ہے. اللہ واحد، اللہ ایک ہے مولانا، قیامت آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، فرشتے ہیں، آسمان ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ خبر ہیں. سارے کیا ہیں؟ خبر ہیں. اسی طرح مولانا جی، تو عظمت شان کی وجہ سے وکثرت مباحثہ، اور خبر کے مباحث بھی کثیر ہیں مولانا جی، اسی اس کو مقدم کیا. ثم قدم احوال الاسناد، یہ ایک اور اشکال کا جواب ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو مقدم کیا؟ اسناد کو. اسناد کو کلام کے تین ارکان ہیں مولانا، ایک مسند الیہ، ایک مسند اور ایک اسناد. بھئی پہلے مسند اور مسند الیہ ہوں گے تو اسناد آئے گا. بھئی یہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو اور اسناد آ جائے؟ یہ ہوں گے تو اسناد، تو یہ دونوں مقدم ہیں، لہذا آپ کو بھی پہلے ان دونوں میں سے ان دونوں کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد کس کو؟ آپ نے اسناد کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ سمجھ میں آیا بھئی؟ جی جواب دیں گے مولانا کہ مسند اور مسند الیہ جو آپ نے کہا وہ دو کیا ہیں؟ کلمے ہیں. کیا ہیں؟ کلمے ہیں. تو ان کا مقدم ہونا جو ہے نا وہ ذات کے اعتبار سے ہے، اور ہم نے ان کی ذات سے بحث نہیں ہے ہماری، بلکہ ہماری ان کی بحث ہے مسند الیہ ہونے کی حیثیت سے یا مسند. بھئی زیدن آپ کے پاس پہلے سے موجود، قائمن آپ کے پاس پہلے سے موجود، لیکن ہماری بحث ذات زیدن یا ذات قائمن سے نہیں ہے، بلکہ ہماری بحث زیدن سے اس حال میں ہے کہ جب یہ کیا ہو؟ مسند الیہ ہو. اور قائم ان سے کس حالت سے ہے؟ جب یہ کیا ہو؟ مسند الیہ، مسند ہو. اور زید مسند الیہ اس وقت بنے گا جب دونوں میں اسناد پائی جائے، اور قائم ان مسند اس وقت بنے گا جب دونوں میں، تو پہلے دونوں میں اسناد آئے گی تو پھر زید کیا کہلائے گا؟ زید ویسے مسند الیہ کہلائے گا نہیں، جب اسناد آ جائے گی اب زید کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ. اور قائم ان کیا کہلائے گا؟ مسند. تو چونکہ مسند الیہ ہونا یہ وصف کس کے بعد آتا ہے؟ تو اسناد مقدم ہوئی. اسناد کیا ہوئی؟ سب کو اعتراض سمجھ میں؟ یہ اسی طرح ہے مولانا جیسے مثلا اسرار ہے. کیا ہے؟ اسرار. اور ایک طرف ہے مثلا فاطمہ ہے. کیا ہے؟ ان کی ذات پہلے سے ہے. کیا ہے؟ اب جب ان دونوں کے درمیان عقد آئے گا تو پھر یہ کیا کہلائیں گے؟ میاں بیوی. تو عقد سے پہلے میاں بیوی کہلا سکتے ہیں؟ تو آپ کو کہیں جی میاں پر مضمون لکھ کر آئیں، مضمون لکھ کر لائیں، آپ اس رات صاحب پہ مضمون لکھ کے لے جائیں، بھئی یہ ہو سکتا ہے؟
نہیں
بھئی یہ نہیں، جب تک عقد نہیں آئے گا میاں بیوی کے درمیان اس وقت تک یہ میاں ہی نہیں کہلائے گا، جب میاں ہی نہیں کہلائے گا تو اس سے بحث ہی
نہیں.
یا اسی طرح مولانا، یا اسی طرح آپ کو کسی نے کہا بھئی باپ پہ مضمون لکھ کر لاؤ، آپ نے اسرار صاحب پہ مضمون لکھ دیا، سمجھ میں آیا؟ بھائی باپ، ماں اور باپ ذات کے اعتبار سے مقدم ہیں لیکن وصف کے اعتبار سے بیٹے سے مؤخر ہیں. بیٹا آئے گا تو دونوں ماں باپ کہلائیں گے، بیٹا نہیں اولاد نہیں تو ماں باپ بھی
نہیں.
تو ذات ان کی مقدم لیکن وصف ان کا مؤخر. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ثم مقدم احوال الاسناد علی احوال المسند الیہ، پھر مقدم کیا اسناد کے احوال کو مسند الیہ اور مسند کے احوال پر، مع تاخر النسبت یعنی طرفین، باوجود مؤخر ہونے کے، باوجود نسبت کے مؤخر ہونے کے، کس سے؟ طرفین سے، یعنی طرفین مقدم ہے پھر نسبت ہے. کیوں کیا ایسا؟ کہتے ہیں لئن البحث ہنا، اس لیے کہ بحث یہاں پر، انما ہوا عن احوال اللفظ، یہ کس سے ہے؟ لفظ کے احوال سے، وہ لفظ الموصوف جو کیا ہے؟ موصوف ہے، بکون ہی مسند الیہ، مسند الیہ ہونے کے ساتھ، او مسند یا مسند ہونے. وہذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد، اور یہ وصف یعنی مسند ہونا یا مسند الیہ ہونا یہ پایا جائے گا جب اسناد پائی جائے. والمتقدم على النسبت انما هو ذات الطرفين، اور وہ جو مقدم تھا کس پر مولانا؟ نسبت پر، وہ تو صرف ذات طرفین تھی، صرف زید اور صرف قائم تھا. ولا بحث لنا عنها، اور ہماری بحث ان کی ذات سے نہیں بلکہ موصوف ہونے کے اعتبار سے. لا شک ان قصد المخبر، کوئی شک نہیں کہ مخبر کا ارادہ، ای من یکون بصدد الاخبار والاعلامی، بھائی جو میں صدر کا معنی درپے ہونا، وہ جو کہ درپے ہو مولانا کس کے؟ اخبار، خبر دینے کا، اور اعلام، اعلام کا معنی اطلاع دینا، خبر دینا، سب سے تفسیری ہے، جو اطلاع دینے اور خبر دینے کے درپے ہو وہ مخبر ہے. وہ کیا ہے؟ علامہ تفتزانی نے مخبر کا معنی کیا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ کے سامنے کلام خبری پیش کرے، کلام وہ مراد نہیں ہے، یہ مخبر سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہے جو کیا کرتا ہے؟ خبر یا اطلاع دینا چاہتا ہے، خبر یا اطلاع. اس لیے کہ ہر کلام خبری کہنے والا مخبر، خبر دینا اس کا مقصد
نہیں.
کبھی کلام خبری ذکر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے خبر دینا مقصد نہیں ہوتا، سمجھ آئے جی؟ جیسے مولانا مثال دیتے ہیں بھائی، مثال بڑی پیاری مثال ذکر کی مولانا، جیسے امرا عمران نے فرمایا رب انی وضعتها انثی، کہا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کروں گی؟ وقف کر دوں گی، وہ اس کی خدمت کرے گا. لیکن جب پیدائش ہوئی دیکھا تو بیٹی ہے بیٹا نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ رب انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو کس کو جنم دیا ہے؟ بیٹی کو جنم دیا ہے. اب دیکھو مولانا، یہاں خبر دینے کا ارادہ ہے جی، کس کے کلام ہو رہا ہے؟ اللہ سے، اللہ کو پہلے سے علم. اچھا فائدہ تو الخبر معلوم ہوا نہیں، لازم فائدہ تو الخبر بتلانا مقصود ہوگا جی، لازم فائدہ تو الخبر کیا تھا؟ اپنے علم ہونے کا بتلانا، اور اللہ کو دونوں باتیں پہلے ہی سے معلوم ہیں. تو یہاں پر مولانا دیکھا کلام خبری تو آیا لیکن نہ مقصد افائدت الخبر ہے اور نہ بلکہ صرف غم کا اظہار ہے. تو کلام خبری کبھی کسے لایا جاتا ہے؟ اظہار غم کے لیے لایا جاتا ہے کلام خبری کوئی شخص، یا کبھی مولانا صرف خوشی کے لیے لایا جاتا ہے، مثلا میرے جانے کے بعد آپ کا ایک ساتھی آپ کو کہتا ہے بھائی چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، چار ہفتے کی
چھٹیاں ہو
رہی ہیں جی، تو مولانا دیکھیے آپ کو فائدت الخبر بھی حاصل ہے اور لازم ہے فائدت الخبر بھی، کیونکہ اس کے سامنے کلام ہوا تھا، آپ کو پتا ہے اس کو بھی بات کا پتا ہے، تو معلوم بتلانا کیا ہے، وہ خوشی کا بتلانا ہے جو چھپائے نہیں چھپ رہی کسی طرح، سمجھ میں؟ وَإِلَّا تو کہتے ہیں مَنْ يَكُونُ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ جو درپے ہو خبر دینے اور مطلع کرنے کے، وَإِلَّا فَالْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ ورنہ تو جملہ خبریہ جو ہے، كَثِيرًا مَا تُورَدُ لِأَغْرَاضٍ أُخَرَ بہت بسا اوقات مولانا لایا جاتا ہے دوسری غرضوں کے لیے بھی، غیر افادت الحکم افادہ حکم کے علاوہ، او لازمی ہی یا افادہ لازم حکم کے علاوہ، مثل تحزنی مثال کے طور پر غم، و تحسری اور کیا غم و حسرت کے بتلانے کے لیے، فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، حکایت عن امرأة عمران ہے جس میں حکایت ہے کس سے، امرأة عمران سے، رب انی وضعتها انثی کہ اللہ میں نے تو اس کو جنم دیا ہے جی انس بیٹی، وما اشبہ ذالکا اور جو اس کے مشابہ ہیں، یعنی اس قسم کا اور بھی کلام لائے جاتے ہیں تو مختلف غرضوں کے لیے لائے جاتے ہیں، بخبرہ متعلق بقصد، یہ ترکیب بتلا رہے ہیں کہ بخبر ہی متعلق کس سے ہے، قصد سے، یعنی قصد کرتا ہے اپنی خبر کے ساتھ، قصد کرتا ہے جی، افادت المخاطب، یہ ترکیب بتلائی مولانا، خبر انا، یہ انا کی کیا ہے، خبر ہے مرفوع ہوگی، ام الحکمہ یہ منصوب پڑھیں گے، کیوں بتلا رہے ہیں، مفعول الافادتی، افادہ کا کیا ہے، تو معلوم ہوا مفعول یا فاعل صرف فعل کے لیے نہیں آتا، بلکہ میں نے بتلایا تھا اس میں فاعل کے لیے کیا آتا ہے، فاعل بھی آتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو مفعول بھی، اسی طرح یہ مصدر ہے افادہ، اس کے لیے مفعول آ رہا ہے، اچھا یہ مفعول ہے افادہ کا، تو افادہ دینا، افادہ دینا مخاطب کو، کس چیز کا افادہ دینا، فائدہ دینا حکم کا، یا تو کیا ارادہ ہوتا ہے مخاطب کو، فائدہ دینا ہوتا ہے حکم کا، او کونہ ای کون المخبر عالما بہ، یا فائدہ دینا ہوتا ہے کس چیز کا، کہ مخبر بھی عالم ہے، ای بالحکم، کس پر عالم ہے، حکم پر، والمراد بالحکم ہا ہنا وقوع النسبۃ او لا وقوعها، اور حکم سے مراد یہاں وقوع نسبت ہے یا لا وقوع نسبت ہے، جی حکم کے کئی معنی آتے ہیں، بتلایا یہاں وقوع نسبت یا لا وقوع، کہ یہ مولانا نسبت زید قائم، یہ نسبت کیا ہے، واقع ہے یا نہیں قائم، وکونہ جی مقصودا للمخبر بخبره، اور یہ حکم جو ہے مقصود بھی ہے کس کے لیے، مخبر کے لیے، کس کے ساتھ، اس کے مخبر کے، مخبر اپنی خبر کے ساتھ اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، لا یستلزم، اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے، تحققہ فی الواقع، کہ حکم واقع میں بھی پایا جائے، مثلا بھائی جی میں نے آپ کو کیا کہا، چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، میں نے کیا کہا، تو میں نے وقوع نسبت میرے مقصود ہے کہ چار ہفتے کی چھٹیاں کیا ہیں، ہو رہی ہیں، کیا ہیں، ہو رہی ہیں، تو میرا ارادہ کیا تھا کہ یہ خبر ثابت ہے، یعنی مبتدا خبر کی صورت ہو تو خبر ثابت ہے کس کے لیے، مبتدا کے لیے، جی سمجھ نہیں آیا، تو کہتے ہیں لا یستلزم تحققہ، اس کا ساتھ لازم نہیں ہے کہ اس کا تحقق واقع میں بھی ہو، واقع میں بھی چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہوں، یہ لازم نہیں ہے، کیا ہے، لازم نہیں ہے، سمجھ میں آیا بھائی، تو اس حکم کا مقصود ہونے سے اس کا واقع میں ہونا لازم نہیں ہے، لا یستلزم تحقق فی الواقع، تو یہ لازم، اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے، کس کے ساتھ لازم نہیں ہے، اس حکم کے تحقق فی الواقع کے، وہذا مراد من قال ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه. اور یہی مراد ہے اس شخص کی جس نے یہ کہا خداوند کہ خبر وہ دلالت نہیں کرتی ثبوت معنی پر اور نہ انتفاء بھئی کیا معنی خبر دلالت نہیں کرتی ثبوت معنی اور انتفاء معنی پر؟ آپ نے کہا زید قائم، یہ دلالت کر رہا ہے کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. آپ نے کہا ما زید بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. تو دیکھو اس نے اس بات پہ دلالت کی اور دوسرے نے کس پہ دلالت کی. پھر اس کلام کا کیا معنی کہ خبر دلالت نہیں کرتی ثبوت معنی پر اور نہ انتفاء. کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ واقع میں مولانا کس میں آپ نے کہا زید قائم، تو واقع میں ضروری نہیں کہ زید کیا ہو کھڑا ہو، یا واقع میں ضروری نہیں کہ زید نہ کھڑا ہو. یہ معنی ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی واقع میں تحقق اس کے ساتھ لازم نہیں، واقع میں اس خبر کے ساتھ تحقق لازم نہیں. یہ مراد ہے جس شخص جو یہ کہا گیا ہے کہ ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى، کہ خبر دلالت نہیں کرتی ثبوت معنی پر اور نہ انتفاء معنی پر، یعنی کہ اس کے ساتھ مستلزم نہیں ہے. کیا مستلزم نہیں ہے؟ واقع میں تحقق. والا اور اگر ایسا نہ ہو، و ان لم یکن کذلک فلا یخفا، پس مخفی نہیں ہے کہ ان مدلول قولنا زید قائم. زید قائم کسی اس پر دلالت کر رہا ہے، مدلول کیا ہے؟ زید قائم کا. وہ مفہوم ہو، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ان القیام ثابت لزید، ان کے قیام کیا ہے؟ ثابت ہے زید کے لیے. یہ اس کا مدلول ہے، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے، لیکن واقعی میں اس کا تحقق ضروری نہیں. وعدم ثبوته له احتمال عقلی لا مدلول اللفظ ولا مفہومه. اور باقی زید قائم سے جی کا مفہوم کیا ہے کہ قیام کیا ہے؟ ثابت ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. اور قیام کا عدم ثبوت زید کے لیے، یعنی قیام اگر زید کے لیے ثابت نہیں. کہتے ہیں یہ تو ایک احتمال عقلی ہے، کلام کا مدلول نہیں، نہ اس کا مفہوم نہیں. بھئی میں نے کہا زید قائم، یہ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے؟ کہ قیام زید کے لیے. لیکن ایک بات عقل میں آئی کہ ہو سکتا ہے زید کھڑا، لیکن کہتے ہیں یہ جو آپ کی عقل میں یہ بات آئی کہ زید کھڑا نہ ہو، یہ کلام اس پر دلالت نہیں کر رہا، یہ ایک محض عقلی احتمال ہے. کیا ہے؟ ہاں، زید قائم کے لفظ اس پر دلالت نہیں کر رہے، اور نہ یہ اس کا مفہوم ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ فلیفہم، اچھی طرح کہتے ہیں اس کو سمجھیں. ویسمی الاول ای الحکم الذی یقصر بالخبر افادته. اور اول کون؟ اول بھائی وہ حکم، الذی یقصد بالخبر افادته، وہ حکم جس کا قصد کیا، جس کے افادے کا کیا کیا جائے؟ قصد کیا جائے خبر کے ساتھ. جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائدۃ الخبر. والثانی، اور ثانی ای کون المخبر عالما به، کہ عالم مخبر بھی اس پر کیا ہے؟ اس کو جانتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازمہ ای لازم فائدۃ الخبر، لازم فائدۃ الخبر. لانه کلما افاد الحکم افاد انه عالم به، اس لیے کہ اس نے یہ بتلا رہے ہیں. لازم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لانه کلما افاد الحکم، اس لیے کہ متکلم نے جب بھی حکم کا، متکلم جب بھی فائدہ دے گے دے گا، افاد انه عالم به، تو یہ فائدہ بھی دے گا کہ وہ اس پر کیا ہے؟ عالم ہے. وليس كلما افاد انه عالم بالحكم افاد نفس الحكم للجواز ان يكون الحكم معلوما قبل الاخبار، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی اپنے عالم ہونے کی خبر دے تو نفس حکم کا بھی فائدہ دے. ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے وہ بات معلوم ہو. وليس كلما، اور ایسا نہیں کہ جب بھی وہ فائدہ دے کہ وہ عالم بالحکم ہے، افاد نفس الحکم، تو فائدہ نفس حکم کا بھی دے، یہ ضروری نہیں. کیوں؟ لجواز، کیونکہ جائز ہے، ممکن ہے، ان یکون الحکم معلوما، کہ حکم معلوم ہو، قبل الاخبار، خبر دینے سے پہلے ہی. کما فی قولنا، جیسے ہمارے اس قول کے اندر، لمن حفظ التورات، اس شخص جس نے تورات کو حفظ کیا تھا، آپ نے کیا کہا اسے؟ قد حفظت التورات. ایک شخص نے مثلا تورات حفظ کی، آپ اسی کو کہہ رہے ہیں قد حفظت التورات، تو نے کیا کی تورات، تو کیا یہ اس کو فائدۃ الخبر ہو رہا ہے؟ یہ تو اس کو پہلے سے معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے تورات، ہاں لازم فائدۃ الخبر اس کو حاصل ہوا، اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے حفظ تورات کا پتا متکلم کو بھی ہے. وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ فَائِدَةَ الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ شَانِهِ أَنْ يُقْصَدَ بِالْخَبَرِ وَيُسْتَفَادَ مِنْهُ. یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں مولانا. اشکال یہ ہوتا ہے بھئی میں نے آپ سے کیا کہا، قَدْ حَفِظْتَ الْقُرْآنَ، آپ نے قرآن کو کیا کر لیا، یاد کر لیا، تو کیا یہاں آپ کو فائدۃ الخبر حاصل ہوا؟ لہذا اب اس کو فائدۃ الخبر تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو فائدۃ الخبر، بھائی فائدۃ الخبر وہ ہے جو خبر سے جس کا فائدہ ہو، اور یہاں سے حفظ قرآن کی خبر کا آپ کو فائدہ ہوا؟ وہ تو آپ کو پہلے سے ہی، تو کم از کم وہ جگہ جہاں پر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا وہاں تو اس کو فائدۃ الخبر کہتے ہیں. نہیں بھائی، فائدۃ الخبر بالفعل ہونا ضروری نہیں کہ جہاں فائدہ ہو تو اس کو فائدۃ الخبر کہیں گے، جہاں فائدہ نہ ہو تو اس کو فائدۃ الخبر، بلکہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا سکے، وہ اس قابل ہو وہ بات کے دوسرے کو بتلائی جا سکے، بس اس میں صلاحیت ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، فائدۃ الخبر. یعنی بالقوة وہ فائدۃ الخبر ہو، بالفعل فائدۃ الخبر ہونا ضروری نہیں. وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، اور نام رکھنا اس قسم کے حکم کا فائدۃ الخبر، بنا ان، یہ بنا بر اس کے کہ ہے کہ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ شَانِهِ أَنْ يُقْصَدَ بِالْخَبَرِ، کہ اس کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کا حال یہ ہونا چاہیے مولانا کہ ارادہ کیا جائے اس کا کس کے ساتھ، خبر کے ساتھ، اس کا ارادہ کیا جا سکے، اس کے ذریعے خبر دی جا سکے مولانا، وَيُسْتَفَادَ مِنْهُ، اور اس سے حاصل ہو سکے. والمراد بکونہ عالما بالحکم. اچھا یہ ایک اور اشکال کا جواب. اشکال یہ ہوتا ہے آپ نے کیا کہا، جب بھی فائدۃ الخبر آئے گا اس کے ساتھ کیا لازم ہے، لازم ہے فائدۃ الخبر، جب بھی آپ کو خبر کا فائدہ ملے گا ساتھ ہی متکلم کے عالم ہونے کا فائدہ بھی، کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے. بھئی ایک شخص کو شک ہے، مجھے شک ہے پتہ نہیں چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں یا نہیں، بھائی مجھے شک ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے کیا کہہ دیا، مثلا چار ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اب مجھے شک ہے، میں متردد ہوں، کیا ہوں، متردد ہوں، تو لازم فائدۃ الخبر بھی حاصل، فائدۃ الخبر بھی، فائدۃ الخبر، اچھا چلو فائدۃ الخبر کی بات، لازم فائدۃ الخبر حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کو متکلم کو خود شک ہے، جب شک ہے تو اس کے عالم ہونا بھی نہیں پایا گیا. جی کہتے ہیں مولانا جتنی کئی صورتیں اس کی بن جاتی ہیں، کہتے ہیں حکم کا اصل میں ہم نے معنی یقین کے نہیں کیے، بلکہ حکم کا معنی ہے کسی چیز کا صورت کا ذہن میں آنا، کسی چیز کی صورت، اور متکلم جب بھی کوئی کلام کرتا ہے اس کی ایک صورت تصور وہ کر لیتا ہے، ذہن میں اس کی صورت حاصل ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ واقعے میں بھی ایسا ہو، واقعے میں بھی
یقین ہو،
مثلا واقعے میں ہو سکتا ہے تین دن کی چھٹی ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا بھائی، واقعے میں کتنی ہو رہی ہے، مثلا تین دن کی چھٹی، تو سمجھ میں آیا، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ چار ہفتے کی چھٹی ہو رہی ہے تو میں نے چار ہفتے کی چھٹی کا تصور پہلے ذہن میں کیا، پھر اس پر کیا کیا، آپ کے سامنے جملہ ذکر کیا. تو ہر ایک جو بھی کلام کرتا ہے، چاہے وہ اس پر عالم ہو یا عالم نہ ہو، چاہے وہ کیا کر رہا ہو، چاہے اس کو وہم ہو، چاہے اس کو شک ہو، کوئی بھی صورت آپ بنا لیں یعنی یقین نہ ہو، لیکن وہ کیا کرے گا، وہ اس کلام کا پہلے ذہن میں تصور کرے گا، اس کی صورت لائے گا، لہذا اس کا یقینی اس کو یقین ہونا ضروری نہیں، اس چیز کا یقین ہونا والمراد بکونہ عالما، اور مراد اس کے عالم مخبر کے عالم ہونے سے، عالم بالحکم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حصول صورت الحکم فی ذہنی، حکم کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا ہے. وہا ہنا ابحاثن شریفتن سمحنا بها فی الشرح. علامہ تفتزانی کہتے ہیں بھئی آپ تحقیق کے متوالے ہیں اور بھئی تحقیقات آپ کو بڑی پسند آتی ہیں، تو اگر مزید شوق ہے آپ کو تو کہتے ہیں آپ بڑی اچھی اچھی بحثیں ہیں، سمحنا بها فی الشرح، سخاوت کی ہے ان کی ہم نے اپنی شرح میں، یعنی خوب سخاوت کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آئی بھئی؟ جی. تو کہتے ہیں متول کی طرف رجوع کریں بھئی. وقد ينزل المخاطب، اور کبھی کبھار اتارا جاتا ہے اس مخاطب کو، العالم بهما، جو عالم ہوتا ہے دونوں سے، کس چیز سے عالم ہوتا ہے بھائی؟ فائدۃ الخبر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، لازم فائدۃ الخبر بھی ہوتا ہے، اس کو اتارا جاتا ہے منزلۃ الجاہل، جاہل کے درجے میں، فیلقى الیہ الخبر، پس پیش کی جاتی ہے اس کے سامنے خبر، اگرچہ اس کو دونوں فائدے حاصل ہیں پھر بھی خبر اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وہ انکان عالما بالفائدتین، اگرچہ وہ عالم ہوتا ہے دونوں فائدوں سے، کیوں؟ لعدم جریہ علی موجب العلم، بوجہ نہ چلنے کے علم کے مقتضا پر. موجب کا کیا معنی؟ مقتضا، جری چلنا، بوجہ نہ چلنے کے اس کے علم کے مقتضا پر. فإن من لا یجری علی مقتضا علمہ، اس لیے کہ وہ شخص جو نہیں چلتا علم کے مقتضا پر، ہوا والجاہل سواء، وہ اور جاہل کیا ہیں؟ برابر ہیں. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اللہ ہمیں اپنے علم پر کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق دے بھائی. جی. کما تقول للعالم، جیسے کہ آپ ایک العالم عالم التارک للصلاۃ، جب سے کہ آپ کہیں ایسے عالم کو جو نماز کو چھوڑنے والا ہے. عالم سے عالم اصطلاحی نہیں مراد مولانا، عالم سے مراد ہے جاننے والا. کیا مراد ہے؟ کوئی بھی شخص مسلمان جو جاننے والا ہے کہ نماز، جاننے والا ہے نماز کو چھوڑنے والا، اس سے آپ کہتے ہیں الصلاۃ واجبۃ، نماز واجب ہے. وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل، اور اتارنا عالم بالشيء کو، ایک چیز کو جاننے والے کو اتارنا، کس کے درجے میں اتارنا؟ منزلة الجاهل کے درجے میں اتارنا. لاعتبارات خطابية كثير، اعتبارات خطابية کی وجہ سے مولانا کثیر ہے فی الکلام، کس کے اندر؟ کلام بھائی، کلام خطابی، کلام خطابی وہ کلام کہلاتا ہے جو مضنون اور مضنون ضا کے ساتھ مولانا، جو مضنون و مقبول باتوں پر مشتمل ہو. کلام خطابی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جو مضنون اور مقبول باتوں پر مشتمل ہو مولانا، یعنی جو زن کا فائدہ دے. کس چیز کا فائدہ دے؟ زن کا فائدہ دے بھائی، زن کا فائدہ دے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یقین کا فائدہ نہیں بھائی، کس چیز کا فائدہ دے؟ ظن کا فائدہ دے، مقبول بھائی بس، یعنی جس کو عوام قبول کر لیتے ہیں بھائی، مسلم ہو یا مسلم نہ ہو بھائی. سمجھ میں آیا؟ جس کو عوام قبول کر لیں، جیسے مولانا مشرف کہتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں کیونکہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو چکا ہوں بھائی، میں کیا ہوں؟ بیت اللہ میں داخل ہوا ہوں، اس لیے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں. عوام اس بات کو قبول کر لیں گے تو یہ مقبول کلام ہوا، لیکن کیا بیت اللہ میں داخل ہونے سے اس کا عند اللہ مقبول ہونا لازم آتا ہے؟ نہیں بھائی. ادھر تو ابو جہل بھی کئی مرتبہ گھسا ہوگا مولانا، وہ بدبخت بھی، اس نے بلکہ ساری عمر وہاں گزاری بھائی. تو بیت اللہ میں داخل ہونا یا وہاں رہنا کوئی عند اللہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے بھائی. تو بہت سے اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے کیا کر لیا جاتا ہے مولانا؟ عالم بشیء کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ جاہل کے درجے میں. منہ قوله تعالی، اسی سے اللہ کا یہ قول ہے، ولقد علموا، اور تحقیق جانتے ہیں عالموں میں وہ ضمیر جمع کی یہ راجع ہے یہود کو مولانا، جانتے ہیں یہود، لمن اشتراہو کہ البتہ جس نے خریدا، ہا ضمیر راجع ہے مولانا کتاب سحر کو، جادو کی کتاب، کس کے بدلے میں خریدا؟ دینی کتاب کے بدلے میں، یعنی تورات کے بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ تحقیق جانتے ہیں یہود کہ البتہ جس نے جادو کی کتاب کو خریدا تورات کے بدلے میں، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، مراد ہے اختیار کیا، کیا کیا؟ دین کے بدلے میں کس کو اختیار کر لیا؟ جادو کو مولانا. ما لہو فی الآخرت من خلاق، یہ ما نافیہ ہے، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، بھئی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بڑی ہی بری ہے وہ چیز، شَرَوْا بِهِ کہ بیچا اس کے بدلے میں، با کس پر داخل ہوتی ہے مولانا؟ سمن، جس کے بدلے میں بیچ دیا انہوں نے، انفسہم کس کو؟ اپنے نفسوں کو، نفسوں کو بیچ دیا، یعنی اپنے نفسوں کے حصوں کو بیچ دیا. آخرت میں کیا تھا ان کا بڑا حصہ تھا؟ وہ پیغمبر، ایک پیغمبر پر ایمان لانے والے اور اللہ کو ماننے والے اور اس کے احکام پر چلنے والے، لیکن انہوں جب یہ کام انہوں نے کیا تو آخرت میں جو حصہ تھا اس کو انہوں نے اس کے بدلے میں بیچ دیا. لو کانو یعلمون، کاش کے وہ جانتے، کاش کے وہ. تو دیکھو پہلے آیت کے شروع میں آیا وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق وہ جانتے ہیں، اور آخر میں آیا کاش کے وہ جانتے. شروع میں بتلا دیا وہ جاننے والے ہیں، لیکن آخر میں ان کو کس کی درجے میں اتار دیا؟ جاہل کے مرتبے میں اتار. پہلے کہا وہ عالم ہیں، پھر کیا کہا؟ کہ وہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں. کاش وہ جانتے، یہ معلوم ہوا ان کو علم، کیوں ان کو جاہل کے مرتبے میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا انہوں نے، تو ان کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ جاہل. جب ان کو پتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو ایسا کرے گا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دین کو اختیار کرتے، جادو وغیرہ سے دور رہتے، لیکن انہوں نے دین کے بجائے کس کو اختیار کیا؟ جادو کو اختیار کیا، تو لہٰذا ان کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ انہوں نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا. بلکہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اعتبارات، یہاں تو صرف کیا ہوا، عالم کو، عالم بالشیء کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ جاہل کے درجے میں. کہتے ہیں بلکہ بسا اوقات ایک موجود چیز کو آدمی چیز کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، موجود کو معدوم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے مولانا، سمجھ میں آئے؟ دیکھئے بھئی، بل تنزیل وجود شیء منزلت آدمی ہی کثیر، بلکہ وجود شیء کو اتارنا آدم کے درجے میں یہ بھی بہت زیادہ ہے. منہ قوله تعالی، اسی سے اللہ کا یہ قول ہے، وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہیں پھینکا اے پیغمبر، اذ رمیت جب آپ نے ہینکا، جب آپ نے ہینکا. غزوہ بدر میں مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت وقی اٹھائی اور کفار کی طرف یہ پڑھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے پھینک دی، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. وہ ایک مٹھی ریت پورے کفار کے لشکر کے ہر ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچ گئی. بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو حضور نے مٹی پھینکی یا نہیں پھینکی مولانا؟ ریت پھینکی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی. تو وجود شیء کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ آدم شیء کے درجے میں اتار لیا. کیوں اتارا وجود شیء کو آدم شیء کے درجے میں؟ اس لیے کہ اس ریت کے پھینکنے پر جو نتیجہ مرتب ہوا مولانا، وہ بڑا عظیم الشان تھا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ ایک مٹھی ریت کی ایسی پھینکے جو مخالف پورے لشکر کے ہر ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ جائے. معلوم ہوا یہ انسان کے بس سے باہر ہے، یہ کام کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. تو یہ آپ نے نہیں پھینکا، گویا کس نے پھینکا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ، اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا ہے پیغمبر. فَيَنْبَغِي، پس مناسب ہے، اَيْذَا كَانَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ اِفَادَةَ الْمُخَاطِبِ، یعنی جب مخبر کا ارادہ ہو اپنی خبر کے ساتھ، کس چیز کا ارادہ ہو؟ جی مخاطب کو فائدہ دینے کا. فَيَنْبَغِي، پس مناسب یہ ہے، اَن يقتصر من الترکیب کہ وہ اکتفا کرے ترکیب میں سے علی قدر الحاجت قدرے و قدر حاجت پر حاضرن عن اللغو کس سے بچتے ہوئے لغو سے بچتے ہوئے زائد کرے گا تو وہ لغو کلام ہوگا تو اس سے بچتے ہوئے اکتفا کرے بقدر ضرورت پر فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ اگر مخاطب کیا تھا مخاطب خالی ذہن تھا من الحکم والتردد فیہ حکم سے بھی خالی ذہن تھا اور تردد سے بھی تردد فی الحکم تردد فی الحکم سے بھی خالی اے لا یکون عالما بوقوع النسبت او لا وقوعها یعنی اس کو وہ عالم بھی نہیں تھا وقوع نسبت کا اور لا وقوع کا بھئی بتلا رہے ہیں آگے اشکال بھی خود کریں گے ابھی سے سمجھ لو بات آسان ہے بعضوں نے اشکال کیا تھا کہ کیا اشکال کیا کہ جب مخاطب خالص ذہن ہوا کس چیز سے خالص ذہن ہوا حکم سے کیا ہوا جب حکم اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے تو پھر یہ آگے تردد کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تردد آپ نے کیا کہا مصنف نے حکم سے بھی خالی ہو ذہن اور تردد فی الحکم سے بھی جب حکم ہی نہیں ہے تو تردد فی الحکم کہاں سے آ گیا لہذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ زائد ہے علامہ طفتازانی بتلا رہے مولانا کہ نہیں یہ ضروری نہیں حکم بمانے ہم کرتے ہیں یا یقین کے کس چیز کے یقین کے معنی میں یعنی تصدیق کے معنی میں تو جب ایک چیز کا یقین ہو جی تو معلوم ہو تردد نہیں معلوم ہو تردد اور جب تردد ہے تو یقین تو دونوں آپس میں ضدین ہیں کیا ہیں یقین ہوگا تو تردد نہیں اور تردد ہوگا یقین نہیں بھئی جب آپ نے کہا کہ مخاطب کا ذہن خالی ہو کس چیز سے اور حکم سے کیا مراد دیا یقین تو مخاطب کے ذہن میں کیا نہیں ہے آپ نے کہا مخاطب کے ذہن میں یقین نہیں تو کیا تردد کی بھی نفی ہو گئی تردد کی نفی لہذا اس سے اس کو الگ ذکر کیا اَي لَا يَكُونُ عَالِمًا بِوَقُوعِ النِّسْبَتِ اَوْ لَا وَقُوعِهَا یعنی وہ عالم نہ ہو کس چیز کا وقوع نسبت کا یا لا وقوع نسبت کا یہ حکم کی تفسیر خالی ہو یعنی حکم سے وَلَا مُتَرَدِّدًا اور نہ ہی وہ متردد ہو فِي أَنَّ النِّسْبَتَ هَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ أَمْ لَا کہ یہ نسبت واقع بھی ہے یا واقع قیام زید کیلئے ثابت ہے یا ثابت نہیں تردد وَبِهَاذَا اور ہماری اس تقریر سے تَبَيَّنَا ظاہر ہو گیا فساد ما اس چیز کا قیلہ جو کہا گیا ہے کہ ان الخلوع عن الحکم کہ حکم سے خالی ہونا یستلزم الخلوع عن التردد فیہ وہ اس کے ساتھ لازم ہے کیا چیز لازم ہے تردد فی الحکم سے خالی ہونا بھی لازم ہے فلا حاجت الى ذکرہ لہذا اس تردد کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں تھی بلی تحقیق و علامہ طفتازانی کہہ رہے ہیں بلکہ تحقیق یہ ہے ان الحکم والتردد فیہ متنافیانی کہ حکم اور تردد فی الحکم آپس میں کیا ہیں متنافی ہیں جمع ہی نہیں ہوتے چلیے مولانا ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام